الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان، بالخصوص نوجوان، برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت نور بار میں حاضر تھا کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دیکھو جنتیوں میں سے ایک صاحب آ رہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ انصار میں سے ایک شخص چلے آ رہے ہیں جن کے ہاتھ میں جوتیاں ہیں اور پانی کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے ہیں۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، یعنی اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے اور وہی انصاری جو تھے اسی حالت میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح تیسرے دن بھی ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو یہ معلوم کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ تو یقین تھا، انہیں صحابہ کرام کا یقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دانا غیوب ہیں، یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، ان کو غیب کا علم ہے اور اللہ نے ان کو یہ علوم دیے۔ تو سرکار نے جس کو جنتی کہہ دیا وہ یقیناً قطعاً جنتی ہی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہے نہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اب تجسس یہ ہوا کہ آخر دیکھیں کہ وہ کون سا عمل ہے جس کی بنا پر یہ انصاری صحابی جو ہیں ان کو تین بار جنت کی بشارت، مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عنایت فرمائی۔ چنانچہ آپ اس انصاری کے پاس تشریف لے گئے اور کسی بھی حیلے سے ان کے مہمان بن گئے۔ پہلی رات آئی تو ساری رات جاگ کر کاٹی کہ کسی طرح دیکھے کہ رات میں کیا عبادت کرتے ہیں، تو رات کو کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ وہ انصاری جو تھے وہ آرام فرماتے رہے، جب آنکھ کھل جاتی تو اللہ تعالیٰ کا نام ان کی زبان پر جاری ہو جاتا، کوئی ایسی مخصوص عبادت نظر نہیں آئی۔ آخر کار تین راتیں اسی طرح وہاں گزار دی لیکن کوئی عمل عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کو نظر نہیں آئی۔ تو آخر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مدعا بیان کر ہی دیا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر انوار سے 3 دن لگاتار یہ ارشاد خوشبودار میں سنتا رہا کہ آپ جنتی ہیں. تو مجھے بڑا تجسس ہوا ہے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنی عظیم الشان بشارت ملی. تو اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو جو کچھ عمل آپ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے, میرا کوئی خاص ایسا عمل تو ہے نہیں. تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پلٹے واپس جانے لگے تو اس انصاری صحابی نے آواز دی اور کہا, دراصل بات یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا حسد نہیں کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے, جب بھی تم اس بلند رتبے پر فائز ہو. تو پتہ یہ چلا کہ حسد یہ بہت ہی بری بلا ہے اور گناہ ہے, اور جو آدمی گناہ سے بچتا ہے وہ معنی میں رہتا ہے کہ گناہ سے بچنا بھی ثواب ہے. گناہ جس قدر بڑا ہوگا اور جس قدر اس کی خواہش زیادہ ہوگی اسی قدر اس پر اس سے بچنے پر ثواب زیادہ ملے گا. مثال کے طور پر گانا سننے کی خواہش ہو رہی ہے, کسی کی خواہش ہوئی نہیں سنا تو گناہ سے بچنے کا ثواب تو ملا اس کو, لیکن کسی کی شدید خواہش ہو رہی ہو کہ فلاں گانا مجھے سننا ہے اور بہت ہی اس کا دل کر رہا ہو لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو مارے اور اس گانے کو اللہ سے ڈر کر نہ سنے تو اب اس کو ثواب بہت زیادہ ملے گا. تو جتنا گناہ بڑا ہوگا جتنی اس کی خواہش زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کو مارنے پہ ثواب ملے گا. تو حسد جو ہے میرے بھائیو یہ ایک عجیب و غریب مرض ہے اور اس مرض سے اللہ جس کو بچائے وہی بچے گا, ورنہ اس معاشرے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی حسد سے بچتا. یہ کہے گا ضرور کہ میں کوئی تو تم سے حسد تھوڑی کرتا ہوں کہ میں نے تمہاری دکان کے آگے اپنا چبوترا بڑھا دیا, میں کوئی تمہاری حسد تھوڑی کرتا ہوں جو تمہاری طرح میں نے لیبل لگا کے مال بیچنا شروع کر. تو ایک تو حسد کرتا ہے دوسرا جھوٹ بھی بول رہا ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ علم دین تقریباً لوگ اس سے نابلد ہوتے جا رہے ہیں, صرف اور صرف علوم دنیاوی اور فنون دنیاوی ہی سے دلچسپی رہ گئی ہے. حالانکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, سرکار کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, علم حاصل کرنا فرض ہے اور علم سے مراد علم دین ہے. چنانچہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض اور حرام کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. ہر مسلمان پر فرائض حرام کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب حسد کی برائی پتہ ہی نہیں ہوگی تو بندہ حسد کرتا رہے گا, جھوٹ کی مذمت کا اس کو علم ہی نہیں ہوگا کہ جھوٹ بھی کوئی بری بات ہے تو وہ جھوٹ بولتا رہے گا. بدنگاہی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو بدنگاہی کرتا رہے گا. مثلا لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, رقص دیکھتے ہیں, بے پردہ عورتوں کو بلا جھجک دیکھتے ہیں. آج کل معاشرے میں یہ معیوب نہیں تو یہ کیا علم نہیں ہے ان کو, عوام کو اتنا پتہ نہیں اور بدقسمتی سے شیطان کا غلبہ اتنا کہ سمجھانے جاؤ تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میاں کیا پرانی باتیں کرتے ہو سب چلتا ہے, لیکن مرنے کے بعد بہرحال پتہ چلے گا کہ کیا چلتا ہے اور کیا رکتا ہے. تو اللہ کرے کہ بندہ ابھی گناہوں سے رک جائے تاکہ قبر میں اپنا جو رخ ہے وہ جنت کی طرف چل پڑے. بہرحال اگر کسی کو یہ وعیدیں پتہ چل جائیں کہ بد نگاہی کرنے کا یہ جرم ہے, عورت کے دیکھنے کا یہ گناہ ہے, اس میں یہ نقصانات ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر اس سے ڈرے. جیسے کہ کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ بہترین کھانا آیا سامنے, میری آ گیا, یہ دھواں چھوڑ رہی ہے, بھوک بھی چمک کر لگی ہے, تو ظاہر ہے کہ جب تھال بیچ میں آئے گا تو سارے ہی ٹوٹ پڑیں گے. لیکن اس کھانے میں بالفرض اگر زہر ہے اور یہ بتا دیا جائے کہ بھائی کھانے میں زہر ہے اور یہ نقصان ہوگا, آپ دیکھ لیں کھانا دکھاؤ, تو میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کو کھانا کجا کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, یہ تو زہریلا کام ہے. جیسے فوڈ پوائزن کا اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں, کوئی سا تجربہ کار بھی ہوگا بےچارا جس کو فوڈ پوائزن ہوا ہوگا, اگر کھانے سے پیتے پہلے پتا چل جائے کہ اس میں پوائزن ہے, زہر ہے, زہریلا اثر ہے, اس کو مت کھاؤ, تو ظاہر ہے کہ بندہ پہلے ہی بچ جائے اور علم نہیں تو کھا لے. تو اسی طرح برائی کا علم نہیں ہے تو بندہ بے باکی کے ساتھ جرأت اور دلیری کے ساتھ اس جرم کو کرتا ہے, لیکن جب پتا چل جائے گا کہ یار یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کا یہ عذاب ہے, اور اس سے بچنا چاہیے اور اس کا یہ علاج ہے بچنے کا، تو پھر بندہ اس سے بچے. تو آپ بولیں گے اب سیکھے کہاں، ہم کسی دارالعلوم میں تو یہ جا کر سیکھ نہیں سکتے. آیا دارالعلوم میں یہ سارا پڑھایا جاتا ہے یا نہیں، اس کا کورس کیا ہے؟ اب اتنی ہر ایک مطلب اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ مطلب کسی مدرسے میں داخلہ لے، تو کم از کم یہ تو کر سکتا ہے کہ جیسے اس طرح کے اجتماعات سنتوں بھرے ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے، تو ان میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، تو ایسے اجتماعات میں جلدی سے آ کر شریک ہو جائے، دیر سے آئے گا آدھی بات سنے گا ادھوری سیکھے گا، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنے گا تو پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، باتیں کرتے کرتے سنے گا تو کہاں کچھ جائے گا سمجھ کچھ آئے گی الٹا ہو جائے گا. تو اس لیے ایسے اجتماعات میں جب بھی شرکت کی سعادت ملے نگاہ نیچی کیے، توجہ سے بندہ سنا کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، بدن کپڑے داڑھی وغیرہ سے نہ کھیلے، صرف سننے پر توجہ دے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ مطالعہ کرے، مثلاً ان برائیوں کی معلومات کے لیے بہار شریعت کا 16 حصہ بہترین کتاب ہے، حسد جھوٹ وعدہ خلافی گالی گلوچ ان سب کی معلومات کے لیے بہترین کتاب ہے بہار شریعت کا 16 حصہ، اس میں یہ معلومات بہت. اور اگر تفصیل پڑھنا چاہیں اور اس کا علاج بھی معلوم کرنا چاہیں تو زبردست کتاب ہے کیمیائے سعادت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ، وہ شافعی ہیں، فقہی مسائل انہوں نے جو بیان کیے ہیں اس میں کہیں کہیں اس پر عمل نہ کیا جائے، اپنے حنفی مسائل اپنے علماء سے سیکھ لیے جائیں، ورنہ یہ کہ باقی اصلاح باطن کے لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو مواد فراہم کیا ہے یہ واقعی انہی کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی معلومات بہت ہو جائیں گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسد بھی ایک ایسا مرض ہے کہ جو موتی تباہ کن ہے اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ حسد ہے کیا، اکثر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حسد ہے کیا. حسد کے معنی، یعنی حسد کی ڈیفینیشن و تعریف بالکل توجہ کے ساتھ سن لیجئے، کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یہ ہے حسد. اب اس کی مثال میں آپ کو دو، یعنی کہ مذہبی معاملے میں بھی حسد ہوتا ہے، مثلا دو نعت خوان کسی محفل میں نعت پڑھنے کے لیے گئے، اب شیطان ان میں حسد کس طرح ڈالے گا، دونوں میں ایک کی آواز اچھی ہے دوسرے کی اس سے تھوڑی 19 ہے، تو جو 19 ہوگا اس کے دل میں شیطان حسد ہو سکتا ہے کہ یہ ڈالے کہ پھلا جگہ جب ہم لوگ گئے تھے تو یار اس کو بہت داد ملی تھی، لوگوں نے اس پر بڑے نعرے لگائے تھے، آج اس کی آواز بیٹھ جائے تو اچھا ہے میں آگے نکل جاؤں، اس کی آواز بیٹھ جائے تھوڑا کھنکار تو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کو نزلہ ہو گیا ہو تو آج اپنی دکان چمکے، یعنی اس طرح مطلب شیطان اس کو حسد میں مبتلا کر دے گا، اس کو ہوش بھی نہیں کہ میں یہ بہت بہت بڑا جرم کر رہا ہوں اور سخت گناہ کر رہا ہوں، جس کے بارے میں حدیث شریف میں ارشاد فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. اس کو یہ پتا نہیں کہ یہ جو عمل سوچ رہا ہے اس کی آواز بیٹھ جائے، اس کی یہ نعمت جو آواز جیسی ملی یہ زائل ہو اور یہ آج اس کو داد نہ ملے، آج لوگ اس کو پھول کا ہار نہ ڈالے، تو یہ مطلب نعمت کے زوال کی تمنا اسی کو کہتے ہیں حسد. اسی طرح کسی کی دکان زیادہ چلتی ہے اپنی دکان کم چلتی ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گاہک ٹوٹ جائیں، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ تمنا ہوتی ہے اور اس کے لیے بندہ یہ خواہش کرتا ہے، اور کبھی پتا چل جاتا ہے کہ آج اس کا کاروبار کم ہوا یا آج اولا آئٹم اس کے پاس آج کم تھی تو اس وجہ سے گاہک اس کے ٹوٹ گئے، تو دل میں فرحت اور خوشی ہوتی ہے کہ آج اچھا ہوا اس کا کاروبار نہیں ہوا. تو حسد اور کس بلا کا نام ہے، یہی تو حسد ہے کہ اپنے بھائی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس کو یہ نعمت جو ملی ہے یہ اس میں کمی آ جائے یا یہ نعمت اس سے جاتی رہے، تو یہ حسد ہے. اسی طرح دو مبلغ ہیں، اچھا خاصا سنتوں کا بیان کرتے ہیں، دونوں کا بیان ہے، ایک مبلغ اچھا بیان کرتا ہے دوسرا مبلغ ذرا 19 ہے، تو وہی جو کم پاور فل یعنی کم اچھا بیان کرنے والا مبلغ جو ہے اس کے دل میں شیطان ڈالے گا کہ یار اس کی بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لوگ اس کا بیان توجہ سے سنتے ہیں اور میں جب بیان کرنے کے لیے آتا ہوں تو اٹھ کر جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آج اس کی آواز بیٹھی بھی ہو تو اچھا ہے، آج اس کو نزلہ ہو جائے، آج یہ بیان کرتے کرتے بھول جائے، روایت میں بھول جائے اور یہ کنفیوز ہو جائے, تو اس طرح میرا بیان جم جائے گا اور بس اس کا بیان آج اچھا نہیں ہونا چاہیے. اس دن بھی اس کے گلے میں ہار ڈالا تھا, میرے گلے میں ہار نہیں ڈالا تھا. تو یہ بھی حسد ہے. یہ حسد کی دو تین مثالیں دی, اب اس سے آپ کڑی سے کڑی ملا کہ مجھے نہیں ملا تو اس کو بھی نہیں ملے, اس کی نعمت ضائع ہو جائے, یہ ظاہر ہے کہ یہ حسد. اور یہ حسد, اس حسد کا مظاہرہ ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے, ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمارے بچوں میں بہت ہوتا ہے. دو بچے ہیں, اگر ایک بچے کو کوئی اچھا سا کھلونا مل گیا, دوسرا بچہ حسد کے مارے یہ تمنا کرے گا یہ کھلونا اس کا ضائع ہو جائے, اور یہ ٹوٹ جائے گا, ضائع ہو جائے گا, تالیاں بجائے گا, خوش ہو. یا اپنے بھائی کو مار پڑے گی تو خوش ہوگا, اے اس کو مار پڑی, مار پڑنی چاہیے, اس کو بڑا ذہین بنتا ہے, بڑا ہوشیار بنتا ہے. وہ اپنے بچپنے کے اس کے مطابق وہ بچہ جو ہے نابالغ ننا منا وہ حسد میں مبتلا رہتا ہے. آج کل اکثر اس کا نظارہ حسد بچوں میں بہت ہوتا ہے, ایک دوسرے میں بہت حسد ہوتا ہے, جس کو ہماری میمنی زبان میں کیدھا بولتے ہیں, یعنی گھروں میں سنا یہ اس کا کیدھا کرتا ہے, یعنی حسد کرتا. تو میں اب یہ سوچتا ہوں کہ نابالغ بچوں کا گناہ تو لکھا نہیں جاتا, کاؤنٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسا کیوں ہے؟ تو مجھے تو اس کا یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ شاید یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, کہ ہم چونکہ ان برائیوں میں ترتا پا ڈوبے ہوئے ہیں, ہمیں ان برائیوں کے برائی ہونے کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ برائی بھی ہے کوئی, یہ گناہ بھی ہے کوئی. تو اس لیے شاید ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ایسا ہے, اور ہمارے بچے آپس میں بہت حسد کرتے ہیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ مادہ ان میں بڑے ہو کر بھی رہے گا, اور وہ حسد کریں گے تو اب کریں گے حسد, تو پھر ان کا گناہ کاؤنٹ ہوگا, لکھا جائے. اس لیے رسائے بھائیو, حسد سے بچنا چاہیے. حسد کا دل میں پیدا ہونا یہ برائی نہیں ہے, جیسا کہ عوام الناس میں سمجھاتا رہتا ہوں, عوام الناس میں یہ بہت مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے. دراصل یہ عوامی فتویٰ ہے, شرعی فتویٰ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غصہ اگر کسی کو آ جائے تو غصہ اس کا آنا اس کے لیے بہت بڑے ثواب کا باعث بھی بن سکتا ہے. یہ جائے کہ حرام, آپ بولتے ہو غصہ حرام ہے, میں کہتا ہوں غصہ بڑے ثواب کا کام ہے. بعض صورتوں میں وہ کیسے, مثلا غصہ آ گیا اور غصے کو بندہ پی گیا, تو حدیث شریف میں یہ بشارتیں موجود ہیں کہ ابن آدم جو گھونٹ پیتا ہے, ان میں سب سے بہترین گھونٹ جو وہ پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ. تو غصہ آیا تو اب گھونٹ پیا تو بہترین گھونٹ پینا نصیب ہوا, اب وہ غصہ آ گیا جناب. اب ہم فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اب جو غصہ آ گیا تو اب اس کے لیے بڑا چانس ہے کہ جنت حاصل کر لے. آپ بولیں گے یہ کیسے؟ وہ یوں کہ حدیث شریف میں آیا کہ جس کو غصہ آ جائے اور باوجود قدرت انتقام غصے کو پی جائے, تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ وہ جنت کی ہرنی جیسی آنکھوں والی حوروں میں سے جس حور کو چاہے وہ لے, اندر چھوٹے حور تو جنت میں ملے گی. تو تم کہتے ہو غصہ حرام ہے, اور میں کہتا ہوں کہ غصہ تو جنت میں بھی لے جا سکتا ہے. ہاں, تو غصے کے معاملے میں اگر کسی نے حد سے تجاوز کیا, حد سے تجاوز کیا, زیادتی کی, ظلم کیا, اس نے مطلب غصے میں آپ کو ڈانٹا, آپ نے اٹھا کر تھپڑ کس دی, آپ نے زیادتی کی, تو اب وہ حرام بھی ہو سکتا ہے, جہنم میں بھی پہنچا سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو بے عین ہی غصہ یہ تو ایک انسان کو آ جاتا ہے, اب اس پر اسے کیا کرنا ہے, اس پر مطلب نتائج مرتب ہوں گے. جیسے حدیث میں فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے. تو پتا چلا کہ جس کو غصہ آیا اب اس کے لیے چانس پیدا ہوا کہ یہ مدنی پہلوان بن جائے, پہلوان مدینہ, غصے پر قابو پا لیا, پہلوان مدینہ ہو, الحمدللہ. تو اسی طرح حسد کا پیدا ہو جانا اپنے اندر, یہ آدمی اس میں معذور ہے, مجبور ہے. چنانچہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ کوئی انسان ان سے خالی نہیں ہوتا. نمبر ایک بدگمانی, نمبر دو
بدشگونی,
نمبر تین حسد. اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کا علاج کیوں کر ممکن ہو سکتا. اب علاج حدیث میں بتایا جا رہا ہے, جب بدگمانی پیدا ہو جائے, تو بدگمانی تو ہو جاتی ہے آدمی کو, اب اس بدگمانی کو کس طرح رفع کرے تاکہ اب اس کو ثواب ملے. بدگمانی پیدا ہوئی, اب بدگمانی کے معاملے میں اس نے کیا کرنا ہے, اس پر اس کا ثواب یا عذاب مرتب ہونا ہے. بدگمانی پیدا ہو گئی تو اب اس کے پیچھے گھومتے رہے, تجسس میں پڑھتے رہے, اب یہ بھلا وہی فیل کرتا ہے نہیں کرتا جس پہ مجھے بدگمانی ہو رہی کہ یہ ایسا ہی ہے. پر آدمی اپنے ذہن کو پاک کرے, صاف کرے کہ یار چھوڑ, مومن کے بارے میں نیک گمان قائم کرے, بدگمانی نہ کرے. اسی طرح
بدشگونی,
جیسے کہ وہ بولتے ہیں بائیں آنکھ پھڑکتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے, تو بلی آڑے سے گزر جاتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے, نقصان والی باتیں. تو یہ معافیوں میں بھی یہ سوچ ہوتی تھی, تو مسلمانوں میں
بدشگونی
نہیں ہے. یار آج صبح پتہ نہیں کس پلیت کا منہ دیکھ لیا, یار ابھی تک منہ نہیں ہوئی پلیت, بولتے ہیں معاذ اللہ, ایسا نہیں.
بدشگونی
نام میں نہیں, بلکہ نیک شگون ضرور, اچھا شگون ہے. مثال کے طور پر دعا مانگ رہا تھا ٹھیک آ گئی, تو یہ اچھا شگون ہے کہ دعا کی قبولیت کی علامت. اس طرح دو گفتگو کر رہے تھے تو ایک کو ٹھیک آ گئی, تو یہ مطلب شاہد عدل ہے, شاہد عدل یعنی یہ گواہی ہے سچائی کی. تو اس طرح ایک گمان خوش پالی یا خوش شگونی اس کا تو تصور ہے اسلام میں, لیکن بد شگونی اور بد پالی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں, جس کو مطلب بالکل ذہن سے نکال دینا چاہیے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے پیارے پیارے مدنی نام ہوتے ہیں, اسلامی نام ہوتے ہیں لوگوں کے, اور وہ بدلوانے آتے ہیں, یہ آپ نے بلال نام بتایا تھا تو یہ بیمار رہتا ہے, تو وہ ہم کس کے پاس گئے تھے, بولتے ہیں کہ نام بہت جلالی ہے نام بدل دو. تو نام جو شریعت کے خلاف ہو یا پورے لوگوں پر ہو, جیسے ابو جہل نام کوئی نہیں رکھتا, ابو لہب کوئی نہیں رکھتا, تو اچھا سا نام رکھ لے جو بزرگوں کے نام پر ہو, تو جو اللہ کے نام پر ہو, اس کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہو, صحابہ کرام کے نام پر ہو, اسی وجہ سے بیمار ہو جائے بچہ, واللہ اعلم مجھے سمجھ میں نہیں آتا. واللہ اعلم بالصواب, اگر آپ نے کوئی ایسی روایت یا حدیث پڑھی ہو تو میری اصلاح فرما دینا. تو بلال رضی اللہ عنہ کا نام تو ہے میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, حالانکہ ان کا رنگ کالا تھا, ہونٹ موٹے تھے, لیکن جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دست شفقت رکھ دیا تو بلال کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہو گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک تو میں نے آپ بد گمانی اور بد پالی, اور تیسرا حسد. تو اب جبکہ حسد کا ظہور ہو, کسی کے بارے میں حسد کا خیال پیدا ہوا, وہ بندہ اس میں لاچار ہوتا ہے, تو زبان کو قابو میں رکھے اور اپنے ہاتھ سے بھی کوئی انتقامی کاروائی سرزد نہ ہونے دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب بندے کو حسد پیدا ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کر لے اور اس کی برائی نہ چاہے. اگر اس کی ظاہر ہے برائی چاہے گا کہ اس کا نقصان ہو جائے, تو یہی تو حسد ہے. تو حسد کا پیدا ہونا الگ بات ہے اور حسد کرنا الگ بات ہے. تو حسد ہونے میں حرج نہیں ہے جبکہ اس کو ٹال دے بندہ اس نے خوبی کے ساتھ, اور حسد کرے گا تو ظاہر ہے کہ مطلب پھنسے گا. کہ حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو. سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں آ کر اعلان کرے کہ تم سب میں سب سے بڑا گناہگار جو ہے وہ سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے باہر نکلے, سب سے پہلے میں ہی دروازے سے باہر نکلوں گا, مالک بن دینار فرماتے ہیں. یہ الگ بات ہے کوئی طاقت کی وجہ سے مجھے روک کر آگے نکل جائے, مقصد یہ کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. کتنی انتصاری, حالانکہ وہ تو ولی کامل, اور ادھر ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیکی, جو اپنے آپ کو نیک سمجھے وہ نیک ہو ہی نہیں سکتا, جیسے کہ وہ شیطان بھگاتا ہے, ذرا اس قابل ہو جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا, میں ذرا قابل ہو جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا, داڑھی رکھوں گا لوگ مجھے مسئلے پوچھیں گے تو میں بتا نہیں سکوں گا. تو داڑھی رکھنے والا کیا مطلب اس بات کا مکلف ہو گیا کہ اب شریعت کا ہر مسئلہ اس نے بتانا ہی بتانا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, شیطان کا فلسفہ. جب میں قابل ہو جاؤں گا, مسئلے کا جواب دینے کے لائق ہو جاؤں گا, پھر رکھوں گا. تو جس دن میرے بھائی آپ کو یوں لگے کہ اب قابل ہو گیا ہوں اب رکھ لیتا ہوں, تو یہ سمجھنا کہ آپ کی نالائکی کی اب ابتدا ہوں. جس دن اپنے آپ کو قابل سمجھے اسی دن نالائک بن چکا. تو قابل سمجھنا اپنے آپ کو, یہ نالائکی کی دلیل ہے. انسان جو ہے وہ انتصاری کرے, انتصاری یہی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی گھٹیا سمجھے, اپنے آپ کو حقیر تصور کرے. اور تکبر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کو اپنے آپ سے حقیر جانے اور دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا تصور کرے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا واقعہ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ضمن میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص آپ کے دل پر آتا نہیں, بس اس سے کوئی گھن آتی, یعنی وہ اچھا نہیں لگتا. یہ ہوتا ہے بعض اوقات, ہم لوگ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جب بور بہت ہوتے ہیں، یہ آتا ہے جب اپنا خون خراب ہو جاتا ہے، بالکل بوریت ہوتی، وہ سوچی کہ یار یہ چلے تو ارے یار یہ جانی نہیں سوچا، نہ اس کی صورت ہے، نہ شکل ہے، نہ حسن ہے، نہ جمال ہے، نہ بات میں کشش ہے، بوریت اس سے ہوتی. ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا تھا جن سے عید کو خوف ہوتی، مزہ نہیں آتا. تو اس وقت وہ بزرگ پریشان ہوتے تھے، وہ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان میں تکبر جیسی کوئی چیز تو تھی نہیں، نہ اس کو حقیر جاننا ان کو روا تھا، لیکن ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ کسی طرح مطلب یہ جو مجھے حقیر نظر آتا ہے اس سے خوف ہوتی ہے، میں اس مصیبت سے جان چھوڑا. کیونکہ کیفیت کا پیدا ہونا یہ الگ بات ہے، اور اس کو عملاً نافذ کر دینا اپنے اوپر کے اپنے آپ کو اور دوسرے کو اپنے آپ سے گھٹیا سمجھنا الگ بات، خیالات آنا الگ بات. تو ان کو خیال آتا تھا، ایک بار اس شخص کو آپ نے تنہائی میں جب کوئی نہیں تھا اس شخص سے فرمایا کہ بھائی تمہیں میری ایک بات ماننی، وہ کیا؟ بس تمہیں ماننی. یہ کہہ کر آپ نے اس سے فرمایا کہ مہربانی کر کے اپنا یہ پاؤں جو ہے نا یہ میرے چہرے میں رکھو. ارے اس نے کہا کہ حضور یہ کیا فرما رہے آپ، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا گندا پاؤں آپ جیسے اللہ کے ولی کے چہرے پر رکھوں؟ نہ بابا اپنے سے نہیں ہوگا. اب وہ بزرگ جو تھے وہ برابر مصیبت کریں کہ بھائی کرنا ہی کرنا ہوگا، میرے چہرے کو اپنے پاؤں سے سامال کرنا پڑے گا. اس کو اتنا مجبور کیا اور بہرحال اس کا پاؤں پکڑ کے کسی طرح بھی اپنے چہرے کو خوب رگڑا اور اپنا چہرہ سامال کیا. وہ اس کی ساری بھی بزرگ تھی، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے سے میرے دل سے اس شخص کی بوریت اور خوف اور ناپسندیدگی جدی ہو جاتی ہے. کہ بہرحال یہ تو اللہ والوں کا داغ ہے. ایک بزرگ نے ایک بار چھت کی طرف دیکھا تو عورت پر نظر پڑ گئی. پریشانی تھی یار، میں نے چھت کی طرف دیکھا ہی کیوں جو عورت پر نظر پڑی؟ تو انہوں نے بس عہد کر لیا اور ایسا آنکھوں پر اس نے مدینہ لگایا کہ بس وہ طے کر لیا کہ میں کبھی آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاؤں گا، اور عمر بھر آسمان کی طرف دیکھا ہی ایسی نگاہیں نہیں کرتی. حالانکہ بے اختیار عورت پر نظر پڑ جانا اور اس نظر کو لوٹا دینا یہ جرم نہیں ہے. ہاں ارادتاً عورت کو دیکھا، اجنبی عورت کو ہے نا، غیر محرم عورت کو قصداً دیکھا تو پہلی نظر بھی گناہ ہے. اچھا نظر بے اختیار پڑی مطلب لوٹا ہی نہیں دیکھے گیا تو اب بھی گناہگار ہے. تو بے اختیار نظر جو پڑ گئی پہلی وہ ہے پاپ. اور جہاں عورت ہے گھڑی گھڑی بے اختیار نظر پڑے وہ بھی صحیح نہیں ہے. ایک بار پڑ گئی ٹھیک ہے، اب سنبھالو کہ اب دوبارہ بے اختیاری کرو گے تو اس میں کچھ نہ کچھ اگر قصد و ارادہ پایا گیا، بے احتیاطی پائی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی سزا مل جائے. خیر تو اس بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا، اوپر دیکھتے ہی تسلیم کفل مدینہ. یہ مطلب اللہ والوں کی شان ہوتی تھی، ہمارا تو کیا ہے کہ باتیں ہی باتیں، قصدن نظریں گھومتی رہتی ہیں ہر طرف، ادھر دیکھے تو فلم کا بورڈ دیکھا جا رہا ہے، ادھر دیکھے تو سائن بورڈ پر عورت کی تصویر دیکھی جا رہی ہے، ادھر دیکھیں کہ اسکوٹر پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، دنیا لہرا رہی ہے گھوم سے، اس کو دیکھا جا رہا ہے، بازاروں میں عورتوں کو گھورا جا رہا ہے، بیرش لڑکوں کو گھورا جا رہا ہے. تو یہاں ہمارے لیے تو بڑا واقعی کٹھن معاملہ ہے، امتحان ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی آنکھوں پر کفل مدینہ لگانے میں کامیاب ہیں. نیچی نگاہیں شرم و حیا سے جھکا کر رکھنا یہ سنت بھی ہے، اور ادھر ادھر بلا وجہ دیکھتے رہنا سنت نہیں ہے. تو جو لوگ سنت زندہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں یا سنتوں کے مبلغ ہیں ان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ نیچی نظریں رکھنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. سنتوں کے مبلغ ہیں جن کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے، فالتو باتوں سے بچنے کی سنت بھی زندہ ہو جائے. کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی لفظ بلا ضرورت اپنی زبان سے نہیں نکالا، ایک بھی لفظ نہیں نکالا بلا ضرورت. تو ہمارے یہاں تو ضرورت کی بات ہی کیا ہو، اکثر باتیں بلا ضرورت ہم لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، جس کو گپ شپ کہتے ہیں وہ لگتی رہتی ہے، ہنسی مذاق ہوتا رہتا ہے، لوگوں کا دل ٹوٹے، لوگوں کا دل زخمی ہو، قیمہ قیمہ ہو جا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ہماری زبان سے یہ حرکتیں صادر ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح آنکھوں سے بھی بہت کچھ نہ ہونے کا ہوتا رہتا ہے. تو ادا کرے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارے منہ پر اور ہماری آنکھوں پر ادا کرے کفل مدینہ لگ جائے. دوبارہ میرے بھائیو، آپ کی خدمت میں میں نے حسد سے متعلق چند باتیں عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو حسد کی آفتوں سے محفوظ و معمول فرمائے، تکبر سے بھی بچا، بد نگاہی سے بھی بچے، بے ضرورت گفتگو سے بھی محفوظ رہے،